اقوام کا یہ پیغام ہے صرف اسلام کا خمینی طرح پر ہوا ہے نصیب کی نظروں میں نظر ختم کرے نظروں میں نظر کے نظروں من اللہ فتح قریب
کے نظروں میں اللہ فتح قریب کے نظروں میں اللہ فتح قریب.
اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جھنگ سے اقبال حسن صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور نہایت دل جمی سے ریڈیو تہران کی نشریات سنتا ہوں. انور جعفری صاحب سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو ریڈیو تہران کا ذکر خیر ہوا. مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ریڈیو تہران کے لیے خط لکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ برسوں پہلے خط لکھا کرتا تھا لیکن اب سالوں ہو گئے خط وغیرہ نہیں لکھتا. جعفری صاحب کے کہنے پر آج کاغذ قلم اٹھا کر یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تحریر کر رہا ہوں. امید ہے کہ پروگرام بزم دوستاں کے لائق ہوں گے. ریڈیو تہران سے جو تعلق ہے وہ قلبی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران سے میرا قلبی لگاؤ ہے. مجھے امام خمینی کی شخصیت نے سب سے پہلے متاثر کیا تھا. آپ نے جس طرح ایران سے بادشاہت کی بساط پلٹی اور ایک عظیم اسلامی انقلاب برپا کیا، اس نے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا ہے. آج بھی ایران اپنی اصولی پالیسیوں پر ڈٹا ہوا ہے اور ایران کا اپنے حق کے لیے ڈٹا رہنا ہی اس اسلامی ملک کو دنیا بھر میں ممتاز بناتا ہے. فلسطین کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی اپنے بیانات میں اسرائیل کو ایک سرطانی پھوڑے سے تعبیر فرمایا کرتے تھے، اور یہ حقیقت ہے. اس سرطانی پھوڑے نے آج علاقے میں، خاص طور پر غزہ میں، ظلم و بربریت کی ایسی داستان رقم کی ہے کہ جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے، آمین.
جی جناب اقبال حسن صاحب، جھنگ پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انور جعفری صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو خط لکھنے کے حوالے سے آمادہ کیا اور آپ نے بھی ان کے کہنے پر کاغذ قلم اٹھایا. یہ بھی ایک جو ہے وہ بہت ہی اچھا قدم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ریڈیو تہران کے لیے خط روانہ کریں گے. یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ نہیں ہیں.
کہاں ٹوٹے پھوٹے بھائی، اتنا اچھا تو خط لکھ ڈالا ہے، جبکہ فرما رہے ہیں کہ بہت سالوں پہلے لکھا کرتے تھے.
میں یہ بات اکثر و بیشتر اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں، یہ ہر انسان کے اندر جو ہنر اور فن ہے اس کو انسان جو ہے وہ اس پر زنگ نہ لگنے دے.
جی بالکل.
چاہے وہ تحریر کے حوالے سے ہو،
جی،
چاہے وہ گفتار کے حوالے سے ہو، چاہے اس کے اندر کوئی اللہ نے خاص خصوصیات رکھی
جی
ہیں،
کوئی بھی تخلیقی صلاحیت اگر اس کے اندر ہے تو اسے پالش کرتا رہا کرے.
چونکہ جی، یہ چیز ایسی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے اگر انسان اس سے جڑا نہ رہے تو وہ کوسوں دور اس سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جناب اقبال حسن صاحب، ہمارا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اس خط کو ترتیب دیا ہے اور لکھا ہے، اگر ایسے خط ہمیں ہر مہینے موصول ہو جائیں، مہینے بھی چلیں چھوڑیں بہت شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے، تو اگر دو مہینے میں ہی ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ لکھ دیا کریں تو میرے خیال سے اس پروگرام کی بھی رونق میں اضافہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ سامعین بھی اس سے لطف اندوز ہوں گے. اور آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران سے اپنے قلبی لگاؤ کا ذکر کیا، بانی انقلاب اسلامی کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا اور ان کی پرکشش شخصیت نے آپ کو متاثر کیا، اور یہ ایام جو گزرے ہیں وہ ایران کے اسلامی انقلاب کی 45ویں سالگرہ کے ایام ہیں، اور فروری کا جو مہینہ ہے اس کے اندر یہاں بہت عظیم الشان جشن جو ہے منایا جاتا ہے۔ اس سال جیسا کہ آپ نے بھی اپنے خط میں فلسطین کا ذکر کیا، تو اس جشن کے اندر جو ہے وہ فلسطینی شہدا کی امنگوں کو بھی تازہ کیا گیا ہے، ان کے نظم و لین کو بھی تازہ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کے مطابق اور ان کی دی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق اور ان کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ایران کی حکومت، ایران کے عوام، فلسطین کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے اور فلسطین کی حمایت و مدد جاری رکھیں گے۔ اتنا پیارا خوبصورت خط ارسال کرنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب انور جعفری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو خط لکھنے کے لیے آمادہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انور جعفری صاحب سے بھی کہیں
جی
کہ بھائی آپ تو دوسروں کو تو آمادہ
آمادہ کرتے پھر رہے ہیں
لیکن خود بھی تو جو ہے وہ کوئی خط ہمارے لیے ارسال کریں، کافی دن ہو گئے کہ آپ کا خط ہمیں موصول جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ بہرحال یہ فلسطین کے تعلق سے ان کا خط آیا تھا، پروگرام میں شامل کیا تھا ہم نے، اور بہت اچھا خط لکھا تھا، امید ہے کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
جی چلتے ہیں اگلے خط کی جانب جو کہ ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے شیخ سعید احمد صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، خبروں اور سیاسی تجزیے پر مبنی پروگراموں پر میری خاص توجہ رہتی ہے، اس لیے کہ ریڈیو تہران عالمی اور علاقائی خبروں پر فوکس رکھتا ہے اور ہمیں عالمی اور علاقائی حالات سے آگاہ رکھتا ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے خصوصی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، ریڈیو سننے والے اس زمانے میں نایاب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ریڈیو خود نایاب ہے اور اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہندوستان میں دیہی علاقے میں آج بھی اطلاعات اور معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ریڈیو ہی ہے۔ ریڈیو تہران سے ہمیں اچھی معلومات سننے کو ملتی ہیں۔ آج کل خبروں کا محور فلسطین، غزہ اور استقامت ہے۔ آج ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسرا کوئی اور اسٹیشن نشر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے، فلسطین کے عوام کی بھرپور مدد کی ہے اور کر رہا ہے۔ آج ہم غزہ میں فلسطینیوں کا بہتا ہوا خون دیکھ رہے ہیں، آج فلسطین کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔
جی جناب شیخ سعید احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ ریڈیو تہران سے نشر کیے جانے والے پروگراموں، خبروں اور اسی طریقے سے سیاسی تجزیوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ علاقائی خبروں کے حوالے سے ریڈیو تہران کی منفرد نشریات کا بھی ذکر کیا۔ بہرحال یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا سامعین دنیا کے گوش و کنار میں اعتراف کرتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران نے ہمیشہ حق و صداقت کا علم بلند رکھا ہے، اور خبروں میں بھی ہماری خبریں جو ہیں وہ عالمی حالات پر ہوں یا علاقائی حالات پر اور علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے ہوں، ان کا محور اور ان کا مرکز جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم حق و حقیقت پر مبنی خبریں جو ہے وہ نشر کریں، اور اس حوالے سے ریڈیو تہران جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے اپنے اسٹاف پر کہ جو دن رات محنت کر کے سامعین اور ناظرین کے لیے جو ہے وہ بہترین پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے۔ بہرحال آج کل چونکہ فلسطین، غزہ کا ذکر ہے، اسی طریقے سے یمن لیجئے، عراق لیجئے اور لبنان لیجئے، جہاں پر بھی استقامتی محاذ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے تو اسلامی جمہوریہ ایران ان مظلوموں محروموں کی آواز بن کر دنیا بھر میں جو ہے وہ گونجتا ہے اور ریڈیو تہران ان محروموں مظلوموں مستضعف افراد کی آواز بن کر پوری دنیا میں گونجتا ہے اور گونجتا رہے گا۔ آپ جیسے سامعین کے جو وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کو یاد رکھتے ہیں اور ہمارے لیے خط ارسال کرتے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اعظم گڑھ ہو یا مظفر نگر، لکھنؤ ہو یا دہلی، اسی طریقے سے ممبئی ہو یا گجرات، جہاں پر بھی ہمارے سامعین موجود ہیں ہندوستان کے گوش و کنار میں، وہاں سے رابطے میں رہتے ہیں اور مختلف مناسبتوں سے ہمیں خط بھی ارسال کرتے ہیں، جس پر ہم اپنے ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے روانہ کیا۔
یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے اسلم رانجھا صاحب نے۔
جی، کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھار مصروفیات کی بنا پر نشریات نہیں سن پاتا۔ ویسے آپ کے پروگرام میں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں۔ ریڈیو تہران علاقے کا پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ ایک خاص بات جو ریڈیو تہران کی مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ریڈیو تہران نے حق و صداقت کی بات کی ہے اور علاقائی اور عالمی خبروں کو حقیقت پسندانہ طریقے سے نشر کیا ہے۔ ہم ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کریں گے کہ جس نے 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک ہمیں غزہ اور فلسطین کے دیگر علاقوں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھا ہوا ہے۔ غزہ کے حالات سن کر ہمارے دل بہت رنجیدہ ہیں۔ بات کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں، کچھ پتہ نہیں لگتا۔ ایک چیز قابل ستائش ہے اور وہ عوامی آگاہی ہے۔ عالمی رائے عامہ فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور حال ہی میں ہیگ کی عالمی عدالت انصاف نے غاصب اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ چلانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی فلسطینیوں کی مظلومیت کی گواہی ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے ابتدائی فیصلے کو دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے۔ اللہ کرے اسرائیل کو اس عدالت میں مجرم قرار دیا جائے۔ ہزاروں فلسطینیوں کی قاتل اسرائیلی حکومت انصاف کے شکنجے میں آئے۔ ویسے تو عالمی سامراج اسرائیل کی مکمل حمایت میں میدان میں ہے، لیکن غزہ میں استقامت نے سامراجی طاقتوں کے تمام اندازے خاک میں ملا دیے ہیں۔
جی جناب اسلم رانجا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بہاولپور پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا اور ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ ہی نہیں، تھوڑی بہت سننے کا
ٹائم ان کو مل جاتا ہے جب کبھی، تو ظاہر ہے کبھی
بہت بہت شکریہ۔ اور میں سامعین کا کہ جو حقیقت پسندی کے ساتھ جو ہے وہ خط تحریر کرتے ہیں، بڑا ان کا میں جو ہے فین ہوں اور بہت ہی زیادہ قدردانی کرتا ہوں کہ ایسے نہیں کہ لگی لپٹی نہیں، بالکل جو ہے وہ صاف ستھرے انداز میں جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ جناب اسلم راجہ صاحب نے اپنے اس خط میں ریڈیو تہران کی خبریں، تبصرے، سیاسی پروگراموں کا ذکر کیا، ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر جو تبدیلی علاقے میں رونما ہوئی ہے، غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جو غزہ پر جاری و ساری رہے اور اس میں غزہ کے عوام نے جو رنج و مصیبت دیکھی ہے وہ واقعی ناقابل برداشت ہے اور جس نے پوری دنیا کو سراپا احتجاج کر دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی احتجاج اور یہی پروٹیسٹ جو ہے وہ موجب بنا کہ جنوبی افریقہ جو ہے وہ ہیگ کی عالمی عدالت میں پہنچا بالکل. اور پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پر کیس پیش کیا کہ غزہ میں جو ہے وہ منظم نسل کشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور منظم جرائم کے ساتھ غزہ کے عوام کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا جا رہا ہے. تو ہیگ کی عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سنے اور سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیس بنتا ہے اور فلسطین میں خاص طور پر غزہ میں جو فلسطینی عوام کی نسل کشی ہے اس کے لیے جو ہے وہ جواب دے غاصب اسرائیل کو ہونا پڑے گا اور انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے میں آئے گا بلکہ شکنجے میں آئے گا اور اس کو ضرور سزا ملے گی اور مظلوم کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مظلوم کی آواز جو ہے وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے جہاں 26,000 سے بھی زیادہ فلسطینیوں کا خون بہایا گیا ہو, ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوں, اپاہج ہوں, پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہو. تو ہیگ کی عدالت کا یہ فیصلہ, عالمی عدالت انصاف کا یہ فیصلہ کہ یہ کیس بنتا ہے اور یہ کیس چلے گا اور غاصب اسرائیل کو جواب دہ ہونا پڑے گا, اس نے یقینی طور پر جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کو مجرم قرار دے دیا ہے اور اب آ کر اس کو ان تمام تر جرائم کا جواب دینا پڑے گا. بہرحال عالمی سامراج بھی جو ہے وہ اسرائیل کے پشت پر ہے لیکن حق و حقیقت جو ہے وہ ہمیشہ حقی رہتی ہے اور ظالم ہمیشہ ظالم ہی رہتا ہے. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا جناب رانجا صاحب. انشاءاللہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہا ہے. رام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
ایران 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 رگبار مسلسل ها, ایران 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 رگبار مسلسل ها, ایران 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 مشته شده بر ایوان, مشته شده بر ایوان, ایران 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 رگبار مسلسل ها, مشته شده بر ایوان. از عشق یتیمانت, از خون شهیدانت, از عشق یتیمانت, از خون شهیدانت, فردا که باراین صد لاله به باراین صد لاله به باراین فردا که باراین صد لاله به باراین صد لاله به باراین
فارسی بیاموزید.
آیه فارسی سیکیه. عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی قدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں، کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلا ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بائے فارسی۔
جی ہاں، الف بائے فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے، بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور ڑے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے، بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی اے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی یہ میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الفبا میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مونث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونث کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے حالیہ عام انتخابات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس جائزے کے لیے ہم نے پاکستان کے بعض اخبارات کے اداریوں کو آج کے پروگرام میں شامل کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سامعین کی خدمت میں یہ بتاتے چلیں کہ انتخابی نتائج جو ہیں وہ آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور تاخیر سے انتخابی نتائج آنے کی بنا پر بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. در مجموع پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ آزاد امیدوار اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نشستوں میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. ابھی تک کے جو کچھ دیر پہلے تک کے نتائج تھے، تقریباً 87 پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ آزاد امیدواروں نے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 61 امیدوار جو ہیں وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 45 حلقوں میں اپنی برتری ثابت کر چکی ہے. اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے بھی 4 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، جے یو آئی فے اس کی 2 ہیں. اسی طریقے سے استحکام پاکستان پارٹی کی 2 نشستیں جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. بہرحال ہم اس وقت سامعین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اخبار ڈان نے آج جو اداریہ لکھا ہے اس کا عنوان ہے، اور عام انتخابات 2024 اپنے اختتام کو پہنچے. اخبار لکھتا ہے کہ بظاہر سست روی سے شروع ہونے والے اس دن کا اختتام تنقید پر ہوا. موبائل اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی کی وجہ سے جہاں رپورٹنگ محدود رہی، وہیں پولنگ کے عمل میں تاخیر اور انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں بھی رپورٹ ہوئیں. اللہ کا شکر ہے کہ 8 فروری کو کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، اور بیشتر مقامات پر پولنگ کا عمل کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے اختتام کو پہنچا. گو کہ اب صرف ووٹوں کی گنتی اور کامیاب امیدواروں کا اعلان ہونا باقی ہے. مکمل اور حتمی نتائج آنے کے بعد ہی ہمیں علم ہو سکے گا کہ ان تاریخی انتخابات میں کتنے فیصد لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے. جب تک مکمل منظرنامہ ہمارے سامنے نہیں آتا، آئیے 8 فروری کی چند جھلکیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ انتخابات کئی اہم وجوہات کی بنا پر انتہائی اہمیت کے حامل تھے. ہمارا ملک اس وقت بدترین معاشی اور سماجی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جن کا مقابلہ صرف ایسی حکومت کر سکتی ہے جنہیں اپنے فیصلوں میں عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہو. غیر ملکی امداد پر انحصار کے پیش نظر پاکستان کا سماجی طور پر مستحکم ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ قرض دہندگان اور سرمایہ کاروں کو اپنے فیصلوں پر تحفظ کا احساس ہو. جہاں ملک میں بہت سی قوتوں کے درمیان رسہ کشی جاری ہے، ایسے میں ہم الیکشن کے انعقاد کو خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انتخابات تو پچھلے سال سے التوا کا شکار تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ ضروری تھا کہ انتخابی امیدواروں کو کسی طرح کی پابندیوں کے بغیر انتخابی مہم چلانے دی جائے. انتخابی میدان کو شفاف اور غیر متنازع مقابلے کے لیے تیار کیا جائے. ملک کی بالغ آبادی کو آزادانہ طور پر اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کرنے میں مدد دی جائے. ووٹوں کی شفاف گنتی کروائی جائے، اور یہاں ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. لیکن تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ عام انتخابات 2024 میں الیکشن کمیشن اپنی تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ناکام رہا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بار بار انتخابات کو مؤخر کرنے سے لے کر گنتی کے عمل کی ساکھ کو محفوظ بنانے میں ناکامی تک، الیکشن کمیشن نے ایک ایسے انتخابات کا اہتمام کر کے اپنے مینڈیٹ سے غداری کی جنہیں تاریخ میں تمام غلط وجوہات کی بنیاد پر یاد رکھا جائے گا۔ ایسے میں مایوس نہ ہونا مشکل ہے۔ جتنی بار الیکشن کمیشن نے آئین کی آزاد اور منصفانہ شرط کو ڈھال بنا کر جب تک تیاری نہیں ہو جاتی تب تک روکنے کا جواز پیش کیا، گمان ہوا کہ جب انتخابات کا بالآخر انعقاد ہوگا تو اس کی ساکھ پر کوئی سوال کھڑا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو اکیلا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ نگراں حکومت اور پوری ریاستی مشینری اس کی ساکھ کو متاثر کرنے میں برابر کی حصہ دار ہے۔ ان کے اقدامات نے سیاسی پولرائزیشن کو بدتر کیا، جبکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کن حدود کو عبور نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجتاً انتخابات اپنے انعقاد سے قبل ہی تنازع کی زد میں آ گئے۔ یہ تو پہلے ہی واضح ہو چکا کہ یہ انتخابات ملک کے سیاسی بحران کا حل ثابت نہیں ہوں گے۔ خوف سے اختلاف رائے کو دبانے کے ہتھ کنڈوں کے استعمال سے ممکنہ طور پر قوم بحران اور عدم استحکام کی صورتحال سے دوچار رہے گی۔ یہ شرمناک بات ہے کہ اتنے اہم ترین موقع کو لاپرواہی سے ضائع کر دیا گیا۔ سامعین، یہ اخبار ڈان کا آج کا اداریہ تھا جو اردو کی ڈان کی ویب سائٹ میں بھی موجود تھا اور اسی طرح انگریزی میں شائع ہونے والے اخبار ڈان میں بھی یہ اداریہ جو ہے وہ شائع ہوا ہے۔ بہرحال پاکستان میں عام انتخابات اپنے اختتام کو پہنچے اور نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت کس طریقے سے بنتی ہے یہ کہنا ہم اس وقت وفاقی حکومت کے حوالے سے قبل از وقت ہے، لیکن بظاہر صوبہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے اور وہاں پر اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنانے جا رہی ہے اور اس کی تیاری اس نے شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ابھی تک کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جو صوبائی اسمبلی میں ان کے امیدواروں کی تعداد اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ آزاد امیدوار بھی جو ہیں وہ کم نہیں ہیں اور وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ہے وہ آزاد امیدوار جو ہیں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر سب سے زیادہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آیا وہاں پر کس جماعت کی حکومت بنے گی، اس حوالے سے کوئی بھی رائے اس وقت نہیں دی جا سکتی، اور آنے والے 72 گھنٹے پاکستان کے لیے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یا سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے پروگرام گھر اور گھرانے کا۔ سامعین، اسی پروگرام کے ساتھ ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمیں آپ کی آرا، آپ کی تجاویز کا انتظار رہتا ہے۔ ہمیں آپ خط بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، گھر اور گھرانے کی آخری کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مخاطبین کی ضروریات کے مطابق اور معاشرے اور فرد کی سلامتی میں گھرانے کی اہمیت کے پیش نظر تیار کیا گیا۔ اس پروگرام کو 52 قسطوں میں تیار کرنے والوں نے گھرانے کی اقدار، خاص طور پر اسلامی قدروں کا ذکر کرتے ہوئے میاں اور بیوی کو ایک خوبصورت اور پائیدار تعلقات پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ اپنے احساس ذمہ داری میں مزید اضافہ کریں۔ آج کی دنیا میں گھرانوں کو اہم تبدیلیوں کا سامنا ہے اور اس کی ثقافتی اقدار جدیدیت کا اعلی کار بن گئی ہیں، لیکن گھرانوں نے بہت زیادہ نشیب و فراز کے باوجود بدستور معاشرے کو صحیح و سالم رکھنے اور افراد کو آرام و سکون عطا کرنے میں اپنے اہم اور بااثر کردار کا تحفظ کیا ہے، اور اب تک تعلیم و تربیت کے مرکز کے طور پر گھرانے کا کوئی نعم البدل وجود میں نہیں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ماہرین سماجیات کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے ایرانی گھرانے کی خصوصیات، زوجہ یا شوہر کے انتخاب، ایران میں شادی کے آداب و رسوم اور تقریبات، اور گھرانے کی بقا اور جاویدانگی کے بارے میں عرائض پیش کیے اور اس سلسلے میں بہت سے نظریات بیان کیے۔ ہم نے یہ مناسب دیکھا کہ اس سلسلے کے آخری پروگرام میں بھی ہم ایک بار پھر دانشوروں کے افکار و نظریات سے استفادہ کریں، کیونکہ معاشرے میں گھرانے کا مقام و منزلت بدستور پائیدار و مستحکم ہے، اگرچہ اس کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔
سماجی امور کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں زندگی اپنی روایتی اقدار کھو کر جدیدیت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہی چیز ایرانی معاشرے میں اور ایرانی گھرانوں میں اختلافات اور دوریوں کا باعث بنی ہے۔ فیملی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی شیخ الاسلامی موجودہ دور میں سائبر اسپیس کے فروغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں گھرانوں کو پہنچنے والے نقصانات سے ایران بھی متاثر ہوا ہے، اور سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا سے ایرانی گھرانوں کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی عمروں میں شادی کرنے یا تنہائی کی زندگی گزارنے کی جانب رجحان میں اضافے، میاں اور بیوی کی ایک دوسرے سے توقعات کی نوعیت میں تبدیلی، طلاق کی شرح میں اضافے، غیر ازدواجی تعلقات میں اضافہ اور اس طرح کے رابطے آسانی سے قائم ہونے کو ایرانی گھرانوں کو پہنچنے والے نقصان کے طور پر ذکر کیا ہے۔
لیکن تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آزاد ارمکی کا ماننا ہے کہ گھرانے کے کمزور ہونے کے بارے میں دیے گئے اعداد و شمار نہ صرف یہ کہ تشویشناک نہیں ہے، بلکہ اتفاق سے گھرانے کی جانب سے اس ذمہ داری کو مزید قبول کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھرانوں کے ڈھانچے میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، البتہ ان تبدیلیوں سے لازمی طور پر گھرانے کی بنیادوں پر سوالیہ نشان نہیں لگتا۔ ہم صرف گھرانے میں جدیدیت کا ایک تجربہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ گھرانوں کے ڈھانچے کی تبدیلی فطری صورت میں انجام پائے، تاکہ اپنے فطری نتائج کو ظاہر کر سکے۔
ڈاکٹر آزاد کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیز جو آج گھرانوں میں انجام پا رہی ہے، وہ اس کے قدیم طرز زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عشق، پرامن بقائے باہمی محبت و الفت، باہمی کشمکش اور تنازعہ، افراتفری، فرزند پر توجہ اور تہذیب و ثقافت کو قبول کرنا اور اس کو اپنانا وغیرہ، یہ سب کچھ گھرانے کی نئی شکل میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ یہ اقدار اور پہلو قدیم گھرانوں کی مانند نئے گھرانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جو گھرانے کے پائیدار ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس امر کے آئینہ دار ہیں کہ گھرانے بدستور اپنی ماضی کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کاربند ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس بنا پر ان تبدیلیوں کو خطرہ سمجھنا گھرانے کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حالات کی صحیح طور پر تشخیص نہ دینے سے مربوط ہے۔
تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ساروخانی کہتے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہی ماننا رہا ہے کہ معاشرے کا وجود گھرانے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایک زندہ معاشرے کو وجود میں آنا چاہیے۔ ایرانی معاشرہ دنیا کے ایک زندہ ترین معاشروں میں سے ہے اور ایک ایسا معاشرہ رہا ہے کہ جو ہمیشہ متحرک اور بقا کے در پہ رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میاں اور بیوی ایک مشترکہ زندگی کا آغاز کرتے تھے تو اس گھرانے میں مرد کے نظریے کو اہمیت حاصل تھی اور عورت کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اب گھرانے کا ماحول ایسا ہے کہ عورت اور مرد قدم بہ قدم ہم فکری اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی کے مراحل کو سر کر رہے ہیں اور ان کے درمیان بہت زیادہ خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز نئے گھرانوں کے لیے ایک نوید ہے کہ جس میں مشترکہ فیصلوں، برابری اور مشارکت کو اہمیت حاصل ہے، نہ کہ مزوری اور آمریت کو۔ ایسے گھرانوں میں فرد کو زندگی اور آزادی کا حق حاصل رہتا ہے۔ ماضی میں گھرانے کے افراد ایک ساتھ مسافرت اور سیاحت کو نہیں جاتے تھے، لیکن ان دنوں ایک ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے میں اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے ایک اور ماہر سماجیات ڈاکٹر جلائی پور کا خیال ہے کہ وہ اعداد و شمار جو گھرانے کی بنیادیں کمزور ہونے کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، گھرانے کا شیرازہ بکھرنے کے مترادف نہیں ہیں۔ البتہ ان سے میاں اور بیوی کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ ایران کے موجودہ معاشرے میں ابھی بھی گھرانے کی اقدار محفوظ ہیں۔ گھرانہ میاں اور بیوی پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ وجود میں لاتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہو، اور پھر والدین اس بچے کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں اور اسے سماج میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ شدت کے ساتھ بچے کی پشپناہی کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اور جب یہی بچے مستقل اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھرانے کے ساتھ ان کا رابطہ محفوظ رہتا ہے۔ ایران میں بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات مضبوط اور پائیدار ہیں۔
بلا شبہ گھرانے کے دوام اور بقا کی وجہ خاندان میں دینی و ثقافتی اقدار پر یقین ہے۔ گھرانے سے متعلق اسلام کا نقطۂ نگاہ انتہائی بلند و بالا اور بہت زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اسلام گھرانے کی تعظیم و تکریم پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور انسانی معاشرے کی سعادت و شقاوت کو گھرانے کی اصلاح اور بربادی پر منحصر جانتا ہے۔ اسلام میں گھرانے کی تشکیل کا مقصد انسان کی مادی، جذباتی اور معنوی ضرورتوں کی تکمیل من جملہ سکون و آرام کا حصول ہے، اور یہ بھی عشق و محبت کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرم دلی اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
قرآن کریم میں بعض آیات کریمہ گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں نظم و نسق پیدا کرنے اور میاں بیوی اور بچوں کے حقوق اور فرائض سے مخصوص ہیں۔ قرآن کریم کے بعض سوروں جیسے نساء، تحریم اور طلاق میں خاص انداز میں گھرانے اور خاندان کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور گھرانے کو تشکیل دینے والوں یعنی میاں اور بیوی کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ گھرانے کو مستحکم اور پائیدار بنانے میں اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائیں، اور جس جذبے اور محرک کے ساتھ گھرانے کی تشکیل کے لیے اقدام کیا تھا اس کو باقی رکھنے میں کوشاں رہیں، تاکہ خاندان کا تقدس اور اس میں اتحاد و یگانگت بدرجہ اتم باقی رہے۔
افسوس کہ دنیا میں انسان روایتی خاندانوں کی بعض کمزوریوں سے بچنے کے لیے نئے گھرانوں کے ڈھانچوں سے متاثر ہو کر اس کا انتخاب کر رہا ہے اور اپنے درد کا علاج اس میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ بہت سے دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ یہی ڈھانچے مغربی گھرانوں میں بحران وجود میں آنے کا باعث بنے ہیں۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں معاشروں، خاص طور پر گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں دیگرگونی ایجاد کرنے کا سرچشمہ ہیں۔ علمی ترقی کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نیز صنعت کو استحکام ملا ہے، لیکن گھرانوں پر توجہ کم ہو گئی ہے، جس کے سبب انسانی معاشرے کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ زندگی کے صحیح اصولوں کی رعایت نہ کرنا معاشرے میں بدعنوانیاں اور باہمی چپقلش وجود میں آنے کا باعث بنی ہے، اور گھرانے میں توازن کے فقدان نے معاشرے سے شادابی اور تحرک کو چھین لیا ہے۔ گھرانے کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے بے توجہی آج کی زندگیوں کی اہم مشکلات میں سے ہے، چنانچہ محققین عوام میں افسردگی اور ڈپریشن کی شرح میں اضافے کی وجہ ایسی دنیا میں زندگی گزارنا قرار دے رہے ہیں کہ جس میں گھرانے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، اور بیشتر افراد اپنے گھرانے کے افراد کے ساتھ رہتے ہوئے صحیح اور اصولی روش سے پروان نہیں چڑھ رہے ہیں۔ ان معاشروں میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل ان معاشروں سے زیادہ ہیں کہ جن میں گھرانے زندگی گزارتے ہیں اور میاں اور بیوی ایک نقطے اور مرکز سے متصل ہیں۔
یہ ایسی حالت میں ہے کہ سماجی سائنسدانوں اور مختلف معاشروں کے ثقافتی کارگزاروں کا خیال ہے کہ معاشرہ اس وقت اپنی قوت کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے جب افراد اپنے فرائض پر عمل نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سالم اور پیش قدم معاشرہ ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ گھرانے کی حمایت کو اہمیت دی جائے اور اس راہ میں قدم بڑھایا جائے۔ ایمان کے سائے میں پائیدار تعاون اور پرامن بقائے باہمی اور خاندانی روابط کو فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ گھرانے کے بغیر معاشرہ ایک ایسا غیر مطمئن معاشرہ ہے کہ جس میں نسلوں کی فکری اور ثقافتی میراث اور عقائد آسانی سے ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس بارے میں خوبصورت نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح سے کہ انسانوں کے بدن ایسے خلیات سے بنے ہوئے ہیں کہ جو خلیوں کی بیماری اور تباہی و نابودی کے سبب بدن کے لیے خطرناک ہیں، اسی طرح معاشرہ بھی خلیوں سے تشکیل ہوا ہے، اور یہ خلیے گھرانے اور خاندان ہیں۔ معاشرے میں ہر گھرانہ سماج کی ساخت اور معاشرے کے ڈھانچے میں ایک خلیے کی مانند ہے۔ جب گھرانے سالم ہوں گے اور صحیح رفتار و گفتار کے حامل ہوں گے تو معاشرے کا ڈھانچہ یعنی صحیح و سالم معاشرہ وجود میں آئے گا۔
افراد کی تربیت میں گھرانوں کے اہم کردار کے پیش نظر اسے نمایاں رنگ دینے میں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے، اور میاں اور بیوی کو یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ وہی معاشرہ ترقی و خوشبختی حاصل کر سکتا ہے جس کے افراد ایک گھرانے کے فرد کی حیثیت سے صحیح اور کامل رفتار و گفتار کے حامل ہو۔ اگر وہ ایک گھرانے میں بائیمان افراد کی تربیت نہیں کر سکتے تو وہ آئندہ نسل کے لیے آئیڈیل معاشرہ بھی وجود میں نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ اپنی گراں بہا ثقافت سے دور ہو جائیں گے اور اعلیٰ اہداف تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔
سامعین، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئندہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.
Thank you.